تہونی اور امریکی حکمرانوں نے شہید سید حسن نصراللہ کی ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے اسلامی مزاحمتی بلاک کو نابود کرنے کی کوشش کی، لیکن جس طرح انہیں غزہ میں شکست ہوئی ہے اسی طرح لبنان کے محاذ پر بھی ذلت آمیز شکست ہوئی ہے۔ صہیونی حکومت کا تجربہ کار جنرل اسحاق بریک کہتا ہے، حتیٰ اگر اسرائیل لبنان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے تب بھی حزب اللہ کو شکست نہیں دے سکتا۔ حزب اللہ لبنان کے نئے سیکرٹری جنرل نے شہید حسن نصر اللہ کے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے صہیونیوں کو للکارتے ہوئے کہا ہے کہ مقاومت کا نیا مرحلہ صہیونیوں کے لیے جان کا ہوگا۔ لبنان کی اسلامی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے نئے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے شہید سید حسن نصر اللہ کے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ سامعین، اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی کو، آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حزب اللہ لبنان آج کل جن مراحل سے گزر رہی ہے اس تنظیم کے لیے ایک تاریخی مواقع ہیں، تاریخی لمحات ہیں، اور جس انداز سے یہ میدان میں ڈٹی ہوئی ہے اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تنظیم اپنے سٹرکچر کے لحاظ سے، اپنے نظریے کے لحاظ سے، اپنے ویژن کے لحاظ سے، اپنی آئیڈیالوجی کے لحاظ سے اور اپنی عملی کارکردگی کے لحاظ سے کتنی مضبوط اور توانا ہے۔ یہ جو اس وقت اس آرگنائزیشنز کو، حزب اللہ کو جس انداز سے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی، یہ حزب اللہ کی تاریخ کا ایک انتہائی خطرناک، انتہائی تکلیف دہ اور ایک انتہائی اہمیت کا حامل موڑ ہے کہ جس سے اس وقت یہ آرگنائزیشن گزر رہی ہے۔ یقیناً جو اس طرح کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے ہاں مشکلات اور مصائب، کرائسس، بحرانوں اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے، چونکہ ان کی زندگی کا ایک حصہ بحرانوں، مشکلات اور چیلنجوں سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کی تنظیمیں کوئی عام سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی کہ جنہوں نے صرف ووٹ لینا ہوتا ہے اور پارلیمنٹ میں پہنچنا ہوتا ہے، بلکہ حزب اللہ کا جو سلوگن ہے، حزب اللہ کا جو ویژن ہے، اس کے اندر جو آصف علی حکومت کے عنوان سے بڑا نمایاں پہلو ہے، اس روشنی میں اس آرگنائزیشنز کو ہر وقت ایک بڑے مارکے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ سید عباس موسوی جو پہلے شہید سربراہ تھے حزب اللہ کے، اور اس کے بعد سید حسن نصر اللہ کی شہادت، اور پھر اس کے بعد جو ممکنہ ایک ان کی قیادت کی بات کی جاتی تھی ہاشم صفی الدین، تو تینوں کی شہادتوں کے بعد تو اس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ جماعت، یہ اللہ کی جماعت، یہ حزب اللہ الہی جماعت ہے اور رحمانی جماعت ہے، اور رحمانی جماعت شیطانی قوتوں سے لڑنے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتی ہے۔ اس کے اندر یہ جذبہ، اس کے اندر یہ عزم، اس کے اندر یہ قوت، یہ طاقت، یہ ہمت بنیادی طور پہ اس کے اس ایمان کی بدولت ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو میدان میں لاتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو اس موومنٹ کا حصہ بناتے ہیں۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ تین بڑی شخصیات کا خون شامل ہے اس آرگنائزیشن کے اندر، سینکڑوں مجاہدین، ایسے ایسے مجاہدین کہ جنہوں نے غاصب علی حکومت کی آنکھوں کی نیند حرام کر رکھی تھی، جن کے نام سے صہیونی کو کام خوف میں مبتلا ہو جاتے تھے، اور جن کی کارکردگی اور جن کی شہادت طلبانہ اور مجاہدانہ کاروائیاں سنہری لفظوں میں مقاومت اور اسلامی مزاحمت کی تاریخ میں لکھی جائیں۔ یہ حزب اللہ اس وقت ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی ہے۔ یقیناً متوجہ ہوں گے کہ اس وقت میری گفتگو کا محور اور اشارہ حزب اللہ کے نئے سربراہ شیخ نعیم قاسم کی قیادت اور انہوں نے جو نئی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، اس کے تناظر میں میں کچھ الفاظ آپ سامعین اور قارئین کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، شیخ نعیم قاسم بنیادی طور پہ ان افراد میں سے ہیں کہ جو لبنان کے اندر اپنے لڑکپن سے یعنی اپنی اسکول لائف سے ہی اسلامی مقاومت سے وابستہ تھے. ممکن ہے اس وقت نام انداز کا فرق ہو, لیکن ان کی زندگی کا آپ اگر اسکول لائف سے شروع کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس ویژن کے ساتھ اور اس آئیڈیالوجی کے ساتھ اپنے مستقبل کو استوار کرتے رہے کہ جس میں انہوں نے اس مشن کو لے کے آگے چلنا ہے. یہ وجہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر ہو یا بعد میں حوزہ علمیہ کے اندر ہو, آپ ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیں تو ان کے اندر یہ چیز بڑی واضح طور پہ اور بہت ہی نمایاں طور پہ نظر آتی ہے کہ وہ ہمیشہ تربیتی آموزشی کلچرل ثقافتی اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے نوجوانوں کے اندر نئی نسل کے اندر یہ نظریات پروان چڑھاتے رہے. وہ ایک بہت اچھے مصنف ہیں, رائٹر ہیں, بہت اچھے مورخ ہیں, بہت عمدہ گفتگو کرنے والے ہیں, لوگوں کو بڑی تیزی سے اپنی طرف جذب کرنے والے ہیں, بڑے اچھے اساتذہ سے انہوں نے قصب فیض کیا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عملی زندگی میں انہوں نے جب ذہنی طور پہ وہ بالغ ہوئے تو اسی وقت سے انہوں نے اسی ذہنی بلوغت میں عملی کاموں میں اور مقاومت کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا. اور وہ جو سید موسیٰ صدر, امام موسیٰ صدر نے عمل کے نام سے جو لبنان میں تنظیم شروع کی تھی, یہ اس کے بنیادی افراد میں تھے اور اس کے بعد میں اہم عہدوں پہ بھی فائز رہے. ان کی زندگی یعنی بہت ہی 70 کے عشرے سے ہم یوں کہیں کہ وہ فعال تھے. عمل کے بعد جب حزب اللہ کا قیام 80 کے عشرے میں آیا تو پھر حزب اللہ کے اندر بھی انہوں نے پورے طریقے سے بھرپور فعالیت کی. یعنی اس کی فعالیت کا اندازہ یہ ہے کہ ان کی پوری جب سے وہ حزب اللہ میں آئے تو ہمیشہ وہ کسی نہ کسی بڑی ذمہ داری پہ فائز رہے. یعنی اس قیادت سے پہلے ان کے پاس کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جب ان کے پاس حزب اللہ کا کوئی اہم عہدہ نہ ہو. مثلا ایک تو بڑا واضح ہے کہ 5 مرتبہ وہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل یعنی سید حسن نصراللہ شہید کے ڈپٹی رہے, ان کے معاون رہے, ان کے نائب رہے, اور اس سے پہلے بھی وہ مختلف اہم عہدوں پہ فائز رہے. اور انہوں نے حزب اللہ کو بنتے سنورتے مضبوط ہوتے شہادت کے میدان میں قدم رکھتے ہوئے میدان جہاد میں آگے بڑھتے ہوئے اور سخت سے سخت 33 روزہ جنگ کے دوران بھی اور اس کے دوران 2000 میں جب قاسم سنی حکومت وہاں سے فرار کر رہی تھی اور اس وقت جو حزب اللہ نے مجاہدت کے جو عظیم کارنامے انجام دیے, اس وقت بھی صفحہ اول کے لوگوں میں شیخ نعیم قاسم تھے, سید حسن نصراللہ کے شانہ بشانہ انہوں نے اپنی خدمات انجام دی. اور اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ انتخاب ایک بہت ہی بھرپور انتخاب ہے. لیکن میں ایک نقطہ یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ جن حالات میں حزب اللہ نے اپنے نئے سیکرٹری جنرل کا انتخاب کیا ہے یہ خود ایک بہت بڑا مار. ایک ایسی حالت کہ جب قاسم صہیونی حکومت نے گھیرا ہوا ہے, جنوب لبنان محاصرے میں ہے, ہر منٹوں کے بعد گھنٹوں کے بعد ہوائی حملے ہو رہے ہیں, میزائل اٹیکس ہو رہے ہیں, ارد گرد سے زمینی فوج آگے بڑھ رہی ہے, اور کون سا خطرہ اس وقت ہے جو لبنان میں نہیں ہے, یعنی اس خطے میں جہاں پہ شیخ نعیم قاسم کو سیکرٹری جنرل بنایا گیا ہے, وہ خطہ اس وقت کہ جہاں پہ حملوں کی صورتحال یہ ہے کہ شہداء کی لاشیں اٹھانے کے لیے بھی موقع نہیں ملتا کہ جہاں پہ لاشیں اٹھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی بمباری ہو جاتی ہے, جہاں پہ ایمبولینس چلتی ہے تو ایمبولینس کو نشانہ بنایا جاتا ہے, جہاں پہ ہسپتالوں کو مختلف ہیلر بہانے سے جو ہے وہ بمباری اور میزائلوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی آرگنائزیشن اپنے نئے سیکرٹری جنرل کا سوچ سمجھ کے باقاعدہ انتخاب کرتی ہے تو یہ اس آرگنائزیشن کا بھی کمال ہے, اس آرگنائزیشن کا سٹرکچر کتنا مضبوط ہے کہ سخت ترین حالات میں بھی وہ اپنے تنظیمی سٹرکچر کو آگے لے کے چل رہی ہے. درست ہے جنگی میدان میں اس وقت سب آصف سینی حکومت بھی یہی سمجھتی تھی اور جو حزب اللہ کے بارے میں زور معلومات رکھتے تھے وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ سید حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ اپنی طاقت کھو بیٹھے گی, اپنا ردم کھو بیٹھے گی اور اس کے بعد شکست اس کا مقدر بن جائے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شہید سید اسرار کی شہادت کے فوری بعد حملوں میں اور تیزی آئی ہے, اور پھر ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ ایک اور بڑی شخصیت ہاشم صفی الدین کی شہادت کے بعد مزید حملوں میں شدت آتی ہے. اور اس وقت جو شیخ نعیم قاسم نے یہ دوسرا یا تیسرا خطاب ان کا سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد سامنے آ چکا ہے, اور جو انہوں نے اپنی تقریر میں بات کی مجاہدین نے اس کو سچ کر کے ثابت کیا. یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قاسم سنی حکومت لبنان کے جنوب کے ارد گرد کے علاقوں میں گویا ایک دلدل میں پھنس چکی ہے, نہ اس کے پاس آگے جانے کا راستہ ہے نہ پیچھے جانے کا راستہ ہے. وہ جو جن دعووں کے ساتھ, جن خواہشات کے ساتھ اور جن بڑے بڑے بلند بانگ دعووں کے ساتھ اس نے حملہ شروع کیا تھا, وہ سب اس وقت زمین بوس ہیں. اس وقت وہ جنگ بندی کے موڈ میں ہے, اس وقت امریکہ اور اس کے جو قاسم صہیونی حکومت کی حواری ہیں آئے روز دوروں پہ دورے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے قاسم صہیونی حکومت کو اس دلدل سے وہ نکال سکیں کہ جس دلدل میں اس وقت وہ حزب اللہ کے مقابلے میں پھنس چکے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد یہ ان کے ڈیپٹی شیخ نعیم قاسم کی یہ فعالیت تھی, ان کی یہ حکمت عملی تھی, ان کا میدان میں رہنا تھا, ان کا مجاہدین کے ساتھ شانہ بشانہ محاذ جنگ پہ موجود رہنا اس بات کا باعث بنا کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود حزب اللہ اس وقت پوری طرح اپنے پورے قد کے ساتھ میدان میں کھڑی ہے اور قاسم صہیونی حکومت کو پسپائی ہو رہی ہے اور ان کے حامی پریشان ہیں کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو شیخ نعیم قاسم, جہاں وہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہیں, آپ نے ان کی کتابیں, خود حزب اللہ کے نام سے ان کی ایک کتاب اردو میں بھی چھپ چکی ہے, اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے, اس طرح انہوں نے امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بہت ہی عمدہ کتاب تحریر کی ہے, اسی طرح رہبر انقلاب اسلامی سید علی خامنائی کے بارے میں ان کی کتاب بھی ایک معرکۃ الآراء کتاب ہے, اسی طرح مقاومت کی جو ہسٹری کے بارے میں اور مقاومت کے بارے میں جو انہوں نے ایک بڑی ہی بھرپور اور جسے کہتے ہیں کہ ان نظریات کے ارد گرد جس پہ یہ آرگنائزیشن اور یہ مزاحمت اور یہ مقاومت استوار ہے, اس کی جو خوبصورت انداز میں, خوبصورت الفاظ میں, کتاب کی صورت میں جو ان کا یہ تحریری کام ہے, وہ بھی اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی عظیم کام ہے. لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت حزب اللہ کو مشکلات کا سامنا ہے. پوری دنیا, امریکہ اور اس کے سارے حواری اس وقت اتنی مخلص اور اتنی کمیٹڈ اور آصف صہیونی حکومت کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی اس تنظیم کو کوئی بھی پسند نہیں کر رہا. جتنی شیطانی قوتیں ہیں وہ اس کے خلاف رات دن سازشیں کرنے میں مصروف ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ رحمانی جماعت ہے, یہ اللہ کی جماعت ہے, یہ حزب اللہ ہے, اور حزب اللہ کے بارے میں خود خدا نے کہا ہے کہ ہم الغالبون میں سے ہے, کہ اس نے اللہ کی جماعت نے غلبہ پانا ہے, اور یقیناً یہ غلبہ اور یہ کامیابیاں شیخ نعیم قاسم کے ذریعے بھی حاصل ہوں گی, اور مجاہدین کی شہادتیں, مجاہدین کا خون, سید حسن نصر اللہ کی شہادت, ہاشم صفی الدین کی شہادت اور بڑے بڑے مجاہدین کی شہادتوں کی بدولت جو عوام کے اندر, لبنان کے اندر, لبنانی یوتھ کے اندر جو بیداری پیدا ہوئی ہے, اس کے یقیناً نتائج برآمد ہوں گی. اور میں آخر میں صرف شیخ نعیم قاسم کی قیادت سنبھالنے کے عنوان سے بس ایک شعر میں اپنی گفتگو کا خاتمہ کروں گا کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم, قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم, اور نکلیں گے اس شاخ کے گاہ.
سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام استقامت پائیدار ہو جاوے کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام استقامت پائیدار و جاوید, اور اب چلتے ہیں, پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں. پروگرام کا آغاز ایران کے اخبارات کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں, اور پہلے پیش ہیں روزنامہ کیہان کی بعض اہم سرخیاں. ٹرمپ کے کوئی مستقل نقطۂ نظر نہیں ہے، جو بھی ان پر اعتماد کرتا ہے وہ احمق ہے۔ امریکی ہفت روزہ نیوز ویک۔ شہید حسین تہرانی مقدم، ایسا سائنسدان جس نے ایران کو میزائلی طاقت میں تبدیل کر دیا۔ حزب اللہ کی استقامتی کارروائیاں جاری، ہر گھنٹے غاصب اسرائیل کے خلاف ایک کارروائی۔ اور دو سرخیاں روزنامہ ایران سے بھی شامل کرتے ہیں۔ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی بدھ کو ایران آئیں گے۔ ایران سعودی تعلقات تاریخی مرحلے میں۔ سامعین، اب پیش خدمت ہیں پاکستانی اخبار روزنامہ نوائے وقت کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، وزیر اعظم۔ گورنر پنجاب نے پنجاب میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مریخ پر 3.5 ارب سال قدیم سمندر کی موجودگی کے شواہد۔ پاکستانی بالرز نے ایسا ریکارڈ بنا ڈالا جو آج تک کوئی نہ بنا سکا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں ملتان نے لاہور کو پیچھے چھوڑ دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ پر حملے کا معاملہ ہائی کمیشن نے شکایت درج کرا دی۔ سونے کی قیمت میں حیرت انگیز کمی۔ سامعین، پاکستان کے ہی ایک معروف اخبار روزنامہ جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے دہشت گردی پر کنٹرول ناگزیر۔ اخبار لکھتا ہے کہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر گزشتہ روز خودکش حملے میں کم از کم 26 افراد کے جان بحق اور 62 کے زخمی ہونے کے سانحے نے پوری قوم کو شدید غم و اندوہ کے ساتھ اس تشویش میں بھی مبتلا کر دیا ہے کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے پورے ملک، خصوصاً شدید طور پر متاثر صوبوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جاری قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مسلسل آپریشنوں اور ہمارے جوانوں کی قیمتی جانوں کی بڑی تعداد میں قربانیوں کے باوجود دہشت گردی کی کم و بیش 2.5 سال سے جاری نئی لہر قابو میں کیوں نہیں آ رہی۔ دہشت گردی کا مسئلہ پاکستانی قوم کے لیے نیا نہیں، اس کا سلسلہ پچھلے کئی عشروں سے جاری ہے، لیکن گزشتہ دہائی میں دو بڑے فوجی آپریشنوں کے بعد ایسی کارروائیوں کا سلسلہ تقریباً بند ہو گیا تھا۔ لہذا ضروری ہے کہ اس فتنے کے دوبارہ سر اٹھانے کے اسباب کا گہرائی اور جامعیت کے ساتھ تجزیہ کر کے حالات کے تقاضوں کے مطابق حکمت عملی وضع کی جائے۔ ہر نئی واردات کے بعد سیاسی اور عسکری رہنماؤں کے محض مذمتی بیانات اور دہشت گردی کی کمر توڑ دینے کے اعلانات قوم کے لیے اسی وقت باعث اطمینان ہو سکتے ہیں جب دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے عملی صورتحال میں کوئی واضح بہتری بھی نظر آئے۔ 2 ماہ پہلے قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزارت داخلہ نے ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا تھا کہ صرف گزشتہ 2 سال کے دوران دہشت گردی کی کارروائیوں میں مجموعی طور پر 3758 افراد جان بحق ہوئے ہیں، جبکہ 2020 سے اب تک غیر ملکی شہریوں کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کے 8 واقعات میں 12 غیر ملکی باشندے قتل ہوئے ہیں۔ 2 ستمبر کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزارت داخلہ کی جانب سے جمع کروائی گئی تفصیلات میں بتایا گیا کہ صرف گزشتہ سال کے دوران ملک میں مجموعی طور پر دہشت گردی کے 2075 واقعات پیش آئے۔ 2020 سے 2024 تک غیر ملکی باشندوں پر ہونے والے 8 حملوں میں 12 غیر ملکیوں سمیت مجموعی طور پر 62 افراد ہلاک، جبکہ 38 زخمی ہوئے ہیں۔ 2024 کی پہلی سہ ماہی کے دوران ملک بھر میں 2000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے، 2000 سے زیادہ۔ اور قابل غور بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں کارروائیوں کے باوجود دہشت گردی کے واقعات میں کوئی نمایاں کمی کیوں واقع نہیں ہوئی؟ کیا محض طاقت کے استعمال سے اس مسئلے کا حل ممکن ہے، یا ماضی کی طرح بات چیت کے راستے بھی کھلے رکھے جانے کی ضرورت ہے؟ سامعین، چلتے ہیں ہندوستانی اخبار روزنامہ قومی آواز کی طرف۔ جسٹس سنجیو کھنہ بنے ملک کے 51 سی جے آئی صدر مورمو نے دلایا عہدے کا حلف۔ کیرالا عیسائی گھروں میں اسلام کے خلاف تقسیم کیے گئے پرچے، بی جے پی پر الزام عائد۔ فضائی آلودگی، دہلی حکومت اور پولیس محکمہ کو سپریم کورٹ کی پھٹکار، کہا کوئی مذہب آلودگی کی ترغیب نہیں دیتا۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخاب کے بعد یوگی کی کرسی چلی جائے گی، اکھلیش یادو کی پیشن گوئی۔ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بھرتی کے ضابطے میں تبدیلی کے لیے یو جی سی کا ڈرافٹ تیار، تحقیق پر ہوگا زور۔ ایئر انڈیا نے ہندوؤں اور سکھوں کو فلائٹ میں حلال کھانا نہ دینے کا کیا فیصلہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے حکم پر ہوئے تھے لبنان میں پیچر حملے، نیتن یاہو نے خود کی تصدیق۔ سامعین، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے بعض اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں، جس کا عنوان ہے امام الہند کی عہد ساز شخصیت۔ مضمون نگار لکھتے ہیں، ملک کے پہلے وزیر تعلیم امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد ایک ہمہ گیر شخصیت کا نام ہے۔ وہ ایک عظیم مرد مجاہد، بے باک صحافی، مشہور مصنف، اچھے شاعر، اردو کے اہم انشا پرداز کے ساتھ ہی ایک بڑے عالم دین بھی تھے۔ ان کی پیدائش 11 نومبر 1888 کو مقدس شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ان کا پیدائشی نام محی الدین احمد تھا، جو بعد میں ابوالکلام آزاد کے نام سے جانے گئے، جبکہ ان کا تاریخی نام فیروز بخت تھا۔ ان کی والدہ عالیہ بیگم ایک امیر عرب شیخ کی بیٹی تھیں اور ان کے والد سید محمد خیر الدین افغان نژاد بنگالی مسلمان تھے۔ ان کے آبا و اجداد ایک مغل شہنشاہ کے دور میں افغانستان سے ہندوستان آئے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں آزاد کے والد مولوی خیر الدین کو ہندوستان سے ہجرت کرنی پڑی، کئی سال عرب میں گزارے۔ بعد ازاں بقول ظفر احمد نظامی، وہ 1898 میں مکہ سے کولکتہ تشریف لائے۔ اس طرح مولانا کا بچپن مکہ مکرمہ اور مدینہ میں گزرا۔ مولانا آزاد کی عمر 5 تھی جب شیخ عبداللہ نامی ایک بزرگ نے حرم شریف میں ان کی بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کی۔ پھر اپنے والد کے علاوہ مولوی ابراہیم، مولوی محمد عمر، نذیر الحسن امیٹھوی، مولانا سعادت حسین اور مولوی محمد یعقوب جیسے اساتذہ سے شرف تلمذ تہ کیا۔ آپ 10-11 کی عمر میں شعر گوئی کی طرف متوجہ ہوئے اور مولوی عبد الواحد سہسرامی کی صحبت اختیار کی، ان سے متاثر ہوئے اور شاعری سیکھی۔ انہی کی تجویز پر آزاد تخلص رکھا، جو پوری زندگی ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ مولانا فطری طور پر بلا کے ذہین تھے، بچپن سے ہی لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ انہوں نے محض 12 کی عمر میں سن 1900 میں نئے رنگ عالم کے نام سے ایک گلدستہ جاری کیا۔ 8 بعد یہ گلدستہ بند ہو گیا۔ پھر اسی سال کے اخیر میں ہی انہوں نے المصباح کے نام سے ہفتہ وار رسالہ جاری کیا۔ اس میں مولانا آزاد نے علمی مضامین لکھے۔ 1902 ظفر احمد نظامی کے مطابق، جبکہ بعض روایت کے مطابق 1903 میں مولانا نے اپنی ادارت میں لسان الصدق نامی مشہور رسالہ شائع کیا، جسے بے پناہ مقبولیت ملی۔ اس میں چھپنے والے مضامین کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کی سماجی اصلاح کی، انہیں کفایت شعاری کا درس دیا، بری رسم اور فضول رواجوں سے دور رہنے کی نصیحت کی۔ لسان الصدق 1905 تک چھپتا رہا، لیکن اپنے بھائی غلام یاسین کے ہمراہ عراق کے سفر پر جانے کے سبب یہ بند ہو گیا۔ پھر مولانا شبلی نعمانی کے کہنے پر ندوۃ العلماء کے رسالے الندوۃ کی ادارت تقریباً 7-8 تک قبول کی۔ اس کے علاوہ رسالہ وکیل اور دارالسلطنت اخبار کی ادارتی ذمہ داریاں انجام دی۔ تقریباً 19 برس کی عمر میں، یعنی 1906 سے 1907 میں مولانا کی شادی آفتاب الدین صاحب کی صاحبزادی زلیخا بیگم کے ہمراہ ہوئی۔ 1908 میں ان کے والد مولوی خیر الدین کا ایک مختصر بیماری کے بعد انتقال ہوا، لیکن ان کے عزائم پست نہیں ہوئے۔ اسی درمیان مولانا کے سیاسی خیالات میں تبدیلی شروع ہوئی، انگریزی سلطنت کے خلاف ان کے دل میں نفرت کا جذبہ پیدا ہوا اور ملک کی آزادی کے لیے کمر کس لی۔ محترم سامعین، یہیں پر پروگرام آئینہ صحافت کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ محترم سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔
سامن، پروگرام ایرانی فن تعمیر لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، ماقبل تاریخ ایرانی فن تعمیر اور ہنر کے بارے میں اولین بڑی دریافت جنوب مغربی ایران میں واقع شوش کے علاقے میں کھدائی کے دوران ہوئی۔ برسہ برس تک ان آثار قدیمہ کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، کیونکہ یہاں سے دریافت ہونے والے آثار قدیمہ بین النہرین سے دریافت ہونے والے آثار قدیمہ کے ساتھ بہت زیادہ شباہت رکھتے تھے۔ لیکن حالیہ عشروں کے دوران ایران کے مختلف علاقوں میں کی جانے والی کھدائی کے نتیجے میں واضح ہو گیا ہے کہ شوش سے دریافت ہونے والی چیزیں ایران کی سطح مرتفع اور اس کے اطراف کے علاقوں میں پائے جانے والے وسیع تمدن کا حصہ تھیں۔ شوش کی چار اہم پہاڑیوں میں ایران کے ماضی کے فن تعمیر سے تعلق رکھنے والے ایسے کھنڈرات دریافت ہوئے ہیں جو شہر، مرکزی قلعے، شاہی محل اور عام لوگوں کے گھروں پر مشتمل تھے۔ اس علاقے میں سن 1891 میں کھدائی کا کام شروع کیا گیا اور یہاں سے بہت سی قدیم چیزیں دریافت ہوئیں۔ اس کے علاوہ نہاوند کے قریب واقع گیان پہاڑی، کاشان کے قریب واقع سلک پہاڑی، گرگان کے قریب واقع تورنگ پہاڑی، دامغان کے قریب واقع حصار پہاڑی، رے کے قریب واقع چشمہ علی اور لورستان کے علاقے میں ہونے والی کھدائیوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ قدیم ایران میں پرانا اور قابل قدر تمدن پایا جاتا تھا۔ یہ تمام علاقے ایسے مقام پر واقع ہیں جسے سطح مرتفع ایران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دریافت شدہ آثار قدیمہ کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں 1000 برس تک کندکاری اور مٹی کے برتنوں پر نقش و نگار بنائے جانے کا کام جاری رہا، لیکن قبل مسیح 3ری ہزاری شروع ہونے کے ساتھ ہی غیر ملکی دباؤ کے باعث یہ ثقافتی اتحاد ختم ہو گیا۔ ماد اور پارس نامی اقوام کی آمد سے قبل اور تقریباً 1000 سال قبل مسیح تک سرزمین ایران کی تاریخ ایلامی قوم سے متعلق تھی۔ اس زمانے کے فن تعمیر سے متعلق ہماری معلومات صرف معابد کی شکلوں تک محدود ہیں۔ بعض نمایاں نقوش میں معابد یا عبادت گاہوں کو مربع اور مستطیل عمارت کی صورت میں دکھایا گیا ہے، جس کے سامنے والے منظر میں روشن دان بھی تھے۔ ان کے پچھلے حصے میں شاید معبد یا عبادت گاہ میں داخل ہونے کے لیے سیڑھی تھی، البتہ اب اس کا نام و نشان تک بھی موجود نہیں ہے۔ اس تصویر میں دو دروازوں کے چوکھٹے بھی نظر آتے ہیں۔ بائیں جانب بنے ہوئے دروازے پر بانس سے بنا ہوا ایک پردہ نظر آتا ہے جو کمرے میں دھوپ کے داخل ہونے کی روک تھام کرتا ہے۔ دائیں جانب بھی ایک دروازہ دکھائی دیتا ہے۔ اس عبادت گاہ کی اہم خصوصیت جمادات، حیوانات اور نباتات ہیں جو معبد کی دیواروں کے دونوں طرف نصب کیے گئے ہیں۔ ایلامی فن تعمیر سے مشرق وسطی میں نشیب اور تھوڑی بلندی والی زمینوں میں موجود نیم بیابانوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ جن علاقوں میں لکڑی کی قلت تھی، وہاں سورج کی دھوپ میں خشک ہونے والی گیلی مٹی کی اینٹیں تعمیراتی کام کا بہترین مواد تھیں۔ اس فن تعمیر میں مختلف سائز کے کمرے بنائے جاتے تھے جن کی چھتیں اونچی ہوتی تھیں، گھروں میں کھڑکیاں بھی ہوتی تھیں جو صحن میں کھلتی تھیں۔ قبل مسیح کے دوسری ہزاری میں شوش میں تمام گھر حتیٰ عمرہ کی عمارتیں اسی نقشے کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی تھیں۔ عمرہ کے گھروں کی واحد خصوصیت یہ تھی کہ ان کے وسط میں مہمانوں کے لیے ایک بڑا ہال ہوتا تھا جو صحن سے متصل ہوتا تھا۔ چوغا زمبل میں واقع سیڑھی دار حرم زیگورات اعلامی فن تعمیر کا ایک واضح نمونہ ہے جو کسی حد تک محفوظ ہے اور اس جیسا کوئی دوسرا برج ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے۔ بعض نمایاں نقوش اور کتبوں میں اس برج کو اعلامی بادشاہ اونتاش گال کی یادگار قرار دیا گیا ہے۔ اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ اس برج کو شاہی قلعے کے قریب بنایا گیا تھا اور اس کے گرد دو معبد تھے جہاں مذہبی رسومات انجام دی جاتی تھیں۔ اس جگہ جو نقش و نگار بنائے گئے ہیں ان میں بعض کاہن قربانی کی رسم ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چوغا زمبیل پانچ منزلہ ایک عمارت ہے اور جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں بالائی منزلیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں۔ پہلی منزل مکعب کی شکل میں ہے، یہ اندر سے بالکل خالی ہے اور اس کی چوڑائی اور لمبائی تقریباً 100 میٹر ہے۔ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس میں مختلف مذہبی رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ سیڑھیوں کے چار زینے ایک منزل کو دوسری منزل سے ملاتے ہیں، لیکن چوغا زمبیل کی چھت پر جانے کے لیے ایک ہی سیڑھی بنائی گئی ہے۔ معبد میں داخل ہونے کے لیے بنائے جانے والے پرشکوہ دروازے کو بہت زیادہ سجایا گیا ہے۔ اس معبد کی جو ٹائلز ہم تک پہنچی ہیں ان پر افسانوی جانوروں کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ یہی تصویریں ہخامنشی کے زمانے کے فن تعمیر میں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ معبد کی سیڑھیوں اور گیلری کے اوپر پہلی رات کے چاند سے ملتے جلتے طاقوں کی تعمیر سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ قدیم ایران کے آرکیٹیکٹس یا معماروں نے اندرونی تزئین میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس مقام سے پانی صاف کرنے کے دنیا کے سب سے بڑے مرکز کے آثار بھی ملے ہیں۔ چوغا زمبیل کو تقریباً 1265 سال قبل مسیح تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے قدیم شہر دور آنتش کے کھنڈرات پر بنایا گیا۔ یہ عمارت تقریباً 52 میٹر اونچی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خراب ہوتی گئی اور اب اس کی اونچائی تقریباً آدھی رہ گئی ہے۔ چوغا زمبیل کا نام یونیسکو کی بین الاقوامی میراث کی فہرست میں درج کیا جا چکا ہے۔ محققین نے شوش شہر کے مضافات میں اور اس معبد سے ذرا فاصلے پر تین محلوں کی باقیات کو دریافت کیا ہے، جن میں سے ایک میں خاندانی قبریں ہوتی تھیں۔ ان گھروں میں افراد اپنے گھروں میں دفن کر دیے جاتے تھے اور قبروں تک پہنچنے کے لیے ہر کمرے میں سیڑھیاں بنائی جاتی تھیں۔ ان عمارتوں میں تاغ بھی بنائے جاتے تھے اور قبروں کو خاص انداز میں سجایا جاتا تھا۔ دوسری ہزاری قبل مسیح شمال کی جانب سے ایران ہجرت کرنے والے قبائل نے فن تعمیر سمیت تمام چیزوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ لوگ چونکہ جنگل کے قریب اور درختوں والے علاقوں میں زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ایرانی فن تعمیر میں لکڑی کے کام کو شامل کر لیا۔ اس کے بعد سے ایرانی گھروں کی تعمیر کے وقت لکڑی کے ستون بنائے جانے لگے۔ ان کے فن تعمیر میں گھروں کا مرکز ایک بڑا ہال ہوتا تھا جس میں لکڑی کے ستون ہوتے تھے۔ یہ ہال یا تو بالکل الگ ہوتا تھا یا لیونگ روم کا ایک دروازہ اس کی جانب کھلتا تھا۔ ایران کے شمال مغرب میں واقع حسن لو کے علاقے میں ہونے والی کھدائیوں کے دوران معلوم ہوا ہے کہ فن تعمیر مکمل طور پر جدید ترین خاکستری رنگ والے مٹی کے برتنوں کے ساتھ ایران میں داخل ہوا۔ دوسری ہزاری قبل مسیح کے اختتام اور پہلی ہزاری قبل مسیح کے آغاز تک کے ایام زمانہ کو تاریخ میں تاریخ صدیوں کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس زمانے میں اقوام نے وسیع پیمانے پر ہجرت کی، چھوٹی حکومتیں پروان چڑھیں اور بڑی بڑی سلطنتیں زوال کا شکار ہوئیں۔ دریاسنا اعلامی ہنرمندوں نے تمام حالات سے الگ رہتے ہوئے اپنے امور کی باگڈور اپنے ہاتھ میں رکھی اور کئی صدیوں کے بعد دوسرے قبائل نے ان کی جگہ لی۔ ان میں سے اہم ترین سکا قبائل تھے۔ ہم آئندہ پروگرام میں ان قبائل کے فن تعمیر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے مرکزی بینک کے اعلان کے مطابق روس کا میر بینکنگ سسٹم ایران کے شتاب بینکنگ سسٹم سے متصل ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں اسلامی تعاون تنظیم کا دوسرا ہنگامی سربراہی اجلاس شروع۔ ایران کے نائب صدر کی شرکت۔ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف خطے کا استقامتی محاذ بدستور سرگرم۔ عراق اور یمن سے صہیونی فوجی اور اسٹریٹجک مراکز پر میزائل اور ڈرون حملے۔ پاکستان کے کئی شہروں میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ فضا میں زہریلے ذرات کے باعث سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے مرکزی بینک کے اعلان کے مطابق روس کا میر بینکنگ سسٹم ایران کے شتاب بینکنگ سسٹم سے متصل ہو گیا ہے۔ ایران کے مرکزی بینک کے رابطہ دفتر نے اعلان کیا ہے کہ پیر کے دن ایک تقریب کے انعقاد کے ساتھ ہی، جو ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ اور بینکنگ حکام کی شرکت سے منعقد ہوئی، روس کا میر بینکنگ سسٹم ایران کے شتاب بینکنگ سسٹم سے متصل ہو گیا۔ اس اعلان کے مطابق ایران کے اے ٹی ایم کارڈ روس کی اے ٹی ایم مشینوں میں قابل استعمال ہو گئے، اور ایرانی شہری روس میں اس ملک کی اے ٹی ایم مشینوں میں ایران کے اے ٹی ایم کارڈ سے استفادہ کر سکتے ہیں، روسی کرنسی حاصل کر سکتے ہیں، اور روسی شہری ایران میں اپنے ملک کے اے ٹی ایم کارڈ سے ایران کی اے ٹی ایم مشینوں کے ذریعے ایرانی کرنسی نکال سکتے ہیں، جبکہ دوسرے مرحلے میں ان کارڈوں کے ذریعے دکانوں سے سامان خریدنے کا سسٹم بھی قائم کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں تقریباً 5 ماہ قبل دونوں ملکوں کی سینٹرل بینک کے سربراہوں کے 2 طرفہ اجلاس میں ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے تھے، تاکہ ایران اور روس کے شہری ایک دوسرے کے ملکوں میں اے ٹی ایم کارڈوں کے ذریعے اپنی قومی کرنسی کی متبادل قومی کرنسی حاصل کر سکیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں اسلامی تعاون تنظیم کا دوسرا ہنگامی سربراہی اجلاس شروع ہو گیا، جس کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے غزہ، لبنان اور ایران کے خلاف مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت کی۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے اسلامی تعاون تنظیم کے دوسرے ہنگامی سربراہی اجلاس کے شروع میں اپنے خطاب میں کہا کہ یہ اجلاس اس سے قبل کے اجلاس کا ہی سلسلہ ہے جو غزہ اور لبنان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل پایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب صہیونی جارحیت کی مذمت اور فلسطینیوں کے حقوق کی بحالی کے لیے فلسطینیوں کی جدوجہد کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم ایک بار پھر غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی جاری نسل کشی کی شدید مخالفت و مذمت پر تاکید کرتے ہیں۔ انہوں نے اسی طرح اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا کے خلاف صہیونی اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے اس ادارے کے کارمند ہونے پر تاکید کی اور کہا کہ ہم اقوام متحدہ کے اس امدادی ادارے کی سرگرمیوں پر پابندی لگانے اور اقوام متحدہ کے انسان دوستانہ امور میں رکاوٹ کھڑی کیے جانے کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لبنان پر صہیونی جارحیت کی بھی مذمت کرتے ہیں اور اسے لبنان کی ارضی سالمیت کے منافی سمجھتے ہیں۔ محمد بن سلمان نے اسی طرح ایران کے خلاف صہیونی جارحیت کی بھی مذمت کی۔ او آئی سی کے ریاض اجلاس میں غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کے طریقوں اور علاقے کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے اور ریاض سربراہی اجلاس کے شرکا متحدہ موقف اختیار کرنے اور غزہ اور لبنان کے خلاف جارحیت بند کرانے کے لیے غاصب صہیونی حکومت پر عالمی برادری کا دباؤ بڑھانے کے بارے میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں ایران کی نمائندگی ایران کے نائب صدر ڈاکٹر محمد عارف کر رہے ہیں۔ پریس ذرائع نے پیر کے دن رپورٹ دی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے یمن کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے سنا اور عمران پر ایک بار پھر بمباری کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی چینل کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبے عمران کے علاقے حرب صفیان پر 7 بار اور سعدہ کے علاقے صفرا پر السفرہ میں الرحبہ پر ایک بار بمباری کی۔ امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے اس سے قبل سنا کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں النہدین اور الحفا پر بھی 3 بار بمباری کی۔ حزب اللہ لبنان نے پیر کے دن متعدد صہیونی فوجی ٹھکانوں پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کے عوام اور تحریک استقامت کی حمایت اور لبنان و لبنانی عوام کے دفاع میں آج مقبوضہ شمالی فلسطین کے علاقے مارون راس میں صہیونی فوجی مرکز کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی تناظر میں حزب اللہ لبنان نے الہباد صہیونی فوجی مرکز پر بھی حملہ کیا۔ حزب اللہ لبنان نے پیر کے دن اسی طرح معلوت ترشیہ پر بھی میزائل حملہ کیا۔ حزب اللہ لبنان نے پیر کے دن صہیونی چھاتہ بردار فوجی تربیت کے صہیونی مرکز کو میزائل سے نشانہ بنایا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے تاحال سوریک صہیونی بستی پر ایک ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے حملے کی خبر دی ہے۔ یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطین اور غزہ کے باشندوں کی حمایت میں یمن کی مسلح فوج نے منفرد فوجی آپریشن کرتے ہوئے یافا کے جنوب مشرق میں واقع ناحال سوریک صہیونی بستی پر حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ فلسطین 2 نامی ہائپر سونک بلاسٹک میزائل سے کیا گیا ہے۔ میزائل ٹھیک اپنے نشانے پر لگا اور صہیونی فوجی اڈے پر آگ لگ گئی۔ اس کے بعد صہیونی ذرائع ابلاغ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ یمن کی سرزمین سے ایک بلاسٹک میزائل مقبوضہ بیت المقدس کے مغرب میں واقع بیت الشمس صہیونی بستی پر داغا گیا۔
اس میزائل حملے کے نتیجے میں اس علاقے کے مختلف حصوں میں آگ لگ گئی۔ یاد رہے کہ یمن کی مسلح فوج نے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے شروع ہونے کے بعد سے ہی مقبوضہ فلسطین میں اہم فوجی اور اسٹریٹجک مراکز پر حملے شروع کر دیے تھے، جن کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ یمنی فوج اور عراق کی اسلامی استقامتی محاذ نے مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت کے اہم مراکز پر میزائلی اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ یمن سے ایک بیلسٹک میزائل مقبوضہ مغربی بیت المقدس میں واقع بیت الشم صہیونی بستی پر داغا گیا ہے۔ صہیونی حکومت نے جنگ غزہ کو 402 دن مکمل ہونے کے باوجود اس علاقے کے باشندوں پر اپنے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ جنگ غزہ کو 402 دن مکمل ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس جنگ کے بند ہونے کے کوئی سیاسی یا فوجی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ عربی الجدید کے مطابق غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ میں واقع نصیرات پناہ گزین کیمپ پر صہیونیوں کے حملے کے نتیجے میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی پناہ گزین کیمپوں پر حملے کیے جا چکے ہیں۔ ان کیمپوں میں موجود بچوں اور خواتین کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ شمالی غزہ پر غاصبوں کے حملے کو 50 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس علاقے میں بھکمری کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ غاصب اس علاقے میں ہر طرح کے امدادی سامان کے داخلے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ شمالی غزہ میں محاصرے کا شکار لاکھوں فلسطینی شدید ترین نسل کشی کی عزت پر ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے مرکزی غزہ میں واقع النصیرات پناہ گزین کیمپ اور الترکمانی ٹاور پر حملے کی خبر دی ہے۔ النصیرات پناہ گزین کیمپ میں ایک خیمے پر بھی حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں میاں بیوی اپنے بچوں سمیت شہید ہو گئے۔ الصبرا گلی میں 5 لاشوں کو ملبے سے نکالا گیا ہے۔ جبالیہ البلد پر حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 36 ہو گئی ہے۔ یہ خبر ایسی حالت میں سامنے آئی ہے کہ جب آنروا نے اتوار کے دن شمالی غزہ پٹی میں قحط کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے صہیونی حکومت سے کہا تھا کہ وہ فلسطینیوں تک امدادی سامان پہنچائے جانے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرے۔ ایکس پر شائع ہونے والے بیان میں آنروا نے لکھا ہے کہ غزہ پٹی میں انسانی صورتحال تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے۔ سامعین، پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں طوفان الاقصی آپریشن کے 1 سال مکمل ہونے پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی صحافیوں کو فلسطین کی حمایت کرنے پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے سید علی رضوی۔
آپریشن طوفان الاقصی کے 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان میں فلسطین کے حوالے سے کام کرنے والے اور مظلوم فلسطینی عوام کی آواز بننے والے صحافیوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ تقریب ایرانی سفارت خانے کے کلچرل کونسلیٹ اور نیشنل پریس کلب کے تعاون سے منعقد کی گئی، جس میں ایرانی سفیر رضا امیر مقدم، پاکستانی سیاستدان مشاہد حسین سید، ایرانی ثقافتی نمائندے مجید مشکی اور نیشنل پریس کلب کے سینئر ارکان نے شرکت کی۔
بار کسی پوشیدہ نہیں اس اہمیت ہے۔
دنیا میں میڈیا کی اہمیت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دراصل جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور آج کے دور میں رابطے کا ذریعہ مختلف خبر رساں ایجنسیاں اور صحافی تشکیل دیتے ہیں، اور تمام تر رابطہ ان کے ہاتھ میں ہے۔
اس تقریب میں فلسطین کے حوالے سے اہم خبریں فراہم کرنے اور غزہ کے عوام کی حمایت کرنے والے 50 پاکستانی میڈیا کارکنوں اور صحافیوں کو ان کے نمایاں خدمات پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔
در جای جای پاکستان ما ہر روز شاہد برگزاری،
ہم ہر روز پاکستان کے طول و عرض میں مختلف تقاریر دیکھ رہے ہیں جو کہ فلسطین کی حمایت اور صہیونی رجیم کے جرائم کی مذمت میں منعقد ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے سیاسی اور مذہبی شخصیات اور میڈیا سے وابستہ افراد کوشش کر رہے ہیں کہ غزہ کی عوام پر ہونے والے مظالم کو فراموش نہ ہونے دیں، اس لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔
اس موقع پر سحر اردو چینل کو بھی اسلامی مزاحمت کے حوالے سے خبریں نشر کرنے اور فلسطین اور لبنان کی موجودہ صورتحال پر عوامی آگاہی فراہم کرنے پر سراہا گیا اور اسلام آباد میں چینل کے نمائندے کو ایوارڈ دی گئی۔ موجودہ شرکاء نے عالمی اداروں سے فوری رد عمل کی اپیل کی تاکہ غزہ کی جنگ بندی میں صحافیوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے اور صہیونی دہشت گرد رجیم کو نہتے شہریوں کے قتل عام پر سخت سزا دی جائے۔
فلسطینیوں کے حوالے سے صحافیوں کو ایوارڈ دینے کے تقریب صحافت کے اس چیلنجنگ اور اہم شعبے میں کام کرنے والوں کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوگا۔
سید علی رضوی، ریڈیو تہران، اسلام آباد۔
سمن، پاکستان کے کئی شہروں میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ فضا میں زہریلے ذرات کے باعث سانس لینے میں بھی دشواری پیدا ہو رہی ہے۔ لاہور کے بعد فیصل آباد، پشاور، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی سموگ کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ ملتان پیر کے دن بھی فضائی آلودگی میں سر فہرست رہا، جہاں اے کیو آئی 950 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 560 تک جا پہنچا ہے، جبکہ پشاور کا اے کیو آئی 597، اسلام آباد کا 254 اور راولپنڈی کا اے کیو انڈیکس 284 کو چھو گیا۔ ادھر دھند اور سموک کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ سموگ سے بچے، بزرگ، خواتین اور امراض قلب کے افراد زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ فضا میں کیمیکل کے ذرات موجود ہیں۔ سموگ میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے، گرم مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ دوسری جانب لاہور میں خشک کھانسی، سانس میں دشواری، بچوں میں نمونیا اور چیسٹ انفیکشن میں اضافہ ہو گیا۔ ایک ہفتے میں شہر کے 5 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 35,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ آنکھوں میں جلن اور جلدی امراض بھی بڑھنے لگے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سایہ زلف گرا گی کرو، کرو ویران کو روشن کر دو اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو کب تلک مجھ سے حجاب جمال اور واضح ذرا تصویر کرو تصویر کرو رخ سے ایک بار اٹھا دو صفحِ نور کی تفسیر کرو مصحفِ نور کی تفسیر کرو تصور پہ حقیقت کا گمان میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو تعبیر کرو میں تصور میں قدم بوس ہوا درگزر تقصیر کرو درگزر میری یہ تقصیر کرو ہر گھڑی وہ تصور میں علی ہر گھڑی وہ تصور نقش دل پر وہی تصویر کرو نقش دل پر وہی تصویر کرو